बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم।
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ قطر میں عرب اسلامی ملکوں کا سربراہی اجلاس، اسرائیل کو لگام دینے پر تاکید۔ ایران اپنے سبھی مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کا الیکشن کمیشن کو انتباہ۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 30 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک۔ اور نیپال میں عبوری حکومت کے خلاف آوازیں اٹھنے اور احتجاج کی اطلاعات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ قطر پر غاصب صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کے بعد پیر کو دوحا میں اسلامی اور عرب ملکوں کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس میں قطر، غزہ، ایران، یمن، لبنان، شام اور دیگر اسلامی ملکوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ دوحا میں اسلامی اور عرب ملکوں کے ہنگامی سربراہی اجلاس کے آغاز میں امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا کہ ہمارے ملک کے دارالحکومت دوحا پر خیانت آمیز اور بزدلانہ حملہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ایک ایسے ملک پر حملہ کیا جو غزہ میں جنگ بند کرانے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ثالثی کی کوشش کر رہا تھا۔ امیر قطر نے کہا کہ اسرائیل ایک غاصبانہ اور اپارتھائیڈ سسٹم کی جانب قدم بڑھا رہا ہے، اور وہ اپنے آس پاس کے سبھی ملکوں پر حملہ کر کے تباہ کن جنگ کی آگ کے شعلے بھڑکا رہا ہے، لیکن اسرائیل کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ہنگامی سربراہی اجلاس سے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل، عرب لیگ کے سربراہ، عراق، مصر، ترکیہ اور دیگر ملکوں کے سربراہوں نے اسرائیل کے وحشیانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے قطر پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کا مقصد غزہ میں جنگ بند کرانے کی کوششوں کو سبوتاج کرنا تھا اور یہ حملہ ایک دہشت گردانہ حملہ تھا۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ آج اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور امریکہ اور مغربی حکومتیں اسرائیل کی اسلحہ جاتی اور مالی مدد کر رہی ہیں۔ اجلاس کے دیگر شرکا نے سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل کو اس کے جرائم کی بابت جواب دہ بنائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ صہیونی حکام کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دوحا میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے موقع پر قطر کے امیر تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں صدر پزشکیان نے دوحا پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران قطر کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی اور عرب ملکوں کو صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح متحد ہو جانا چاہیے۔ امیر قطر نے دوحا کے لیے ایران کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صہیونی حکومت کو پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دوحا میں سربراہی اجلاس کے موقع پر ایران کے صدر اور عراق کے وزیر اعظم کی بھی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں صدر مسعود پزشکیان اور عراقی وزیر اعظم محمد الشیعہ السودانی نے خطے میں صہیونی حکومت کی جارحیت کو روکنے اور غاصب حکومت کے جرائم کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اپنے سبھی مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنی تازہ پوسٹ میں لکھا ہے کہ میں دوحا میں اس واضح پیغام کے ساتھ موجود ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس خطرے کے مقابلے میں جو پورے خطے کو لاحق ہے قطر کے ساتھ اور در حقیقت سبھی مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی قطر کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے حالیہ حملے کے موضوع پر عرب اور اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے اتوار کو دوحا پہنچے۔ دوحا میں منعقد ہونے والے اسلامی اور عرب ممالک کے وزراء خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں وزراء نے قطر اور دیگر اسلامی ملکوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت کی اور تل ابیب کی جارحیتوں کو ان ممالک کے اقتدار اعلی، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ سید عباس عراقچی اور اسحاق ڈار نے ان حساس حالات میں امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کی اہم ذمہ داری پر زور دیا اور اعلان کیا کہ تہران اور اسلام آباد فلسطین کے عوام کی مزاحمت اور ایک آزاد ریاست کی تشکیل کے لیے ان کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ایران پاکستان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس پیر کو تہران میں منعقد ہوا، جس میں آئندہ 3 ماہ کے دوران 10 ارب ڈالر کے تجارتی روڈ میپ کو تیار کرنے کے عزم کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس کی افتتاحی تقریب میں ایران کی ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی کی وزیر فرزانہ صادق نے دونوں مسلم ممالک ایران اور پاکستان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی، بینکنگ، ٹرانزٹ، توانائی، زرعی اور ثقافتی تعاون کو مضبوط بنانے کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر بالخصوص ایران کے خلاف 12 روزہ صہیونی جارحیت کے دوران پاکستان کے حمایتی موقف کو سراہا اور کہا کہ یہ حمایت دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کی گہرائی کے ساتھ ساتھ آپسی تعلقات کی مضبوطی میں بھی پاکستان کے تعمیری کردار کی علامت ہے۔ پاکستان کے وزیر تجارت جام کمال نے اس موقع پر ایران کے ساتھ مختلف اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم تجارتی حجم کو اعلیٰ ترین سطح پر لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے الیکشن کمیشن کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بہار میں انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی میں غیر قانونی طریقہ اپنایا گیا تو پورا عمل کالا دم قرار دے دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے پیر کے روز ایک اہم مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر بہار میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے عمل میں کسی بھی مرحلے پر غیر قانونی طریقہ اختیار کیا گیا تو پورے عمل کو ہی کالا دم قرار دے دیا جائے گا۔ اس معاملے میں عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے 7 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیا باغچی کی بینچ نے ایس آئی آر سے متعلق داخل عرضیوں پر سماعت کے دوران یہ بھی واضح کیا کہ بہار کے ایس آئی آر پر آنے والا فیصلہ پورے ہندوستان کے لیے ایک نظیر ہوگا، لہذا یہ فیصلہ ملک بھر میں آئندہ ہونے والی انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی پر بھی لاگو ہوگا۔ عدالت نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ وہ الیکشن کمیشن کو پورے ملک میں نظر ثانی کے عمل سے نہیں روک سکتی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے 2 مختلف آپریشنوں میں 30 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سیکورٹی فورسز نے لکی مروت میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن کیا۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 14 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بنیاد پر دوسری کارروائی بنو میں کی۔ سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں مزید 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملوں میں پیر کو بھی دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں پیر کو شہید ہونے والے افراد میں 2 6 سالہ جڑواں بچے بھی شامل ہیں جو اسرائیلی حملوں میں نشانہ بنے ہیں۔ غزہ میں پیر کو غاصب اسرائیل کی فوج نے تقریباً 20 عمارتوں کو تباہ کر دیا جن میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ غزہ کے شمالی علاقوں سے فلسطینیوں کو جنوب میں نقل مکانی پر مجبور کرنے کے لیے بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ اگست کے مہینے سے اب تک 1800 عمارتوں اور مکانات کو صہیونی فوج نے ہوائی حملے کر کے تباہ کر دیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقے میں صہیونیوں کے 2 اہداف پر ڈرون حملوں کی خبر دی ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی چینل نے مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری کے حوالے سے بتایا ہے کہ فوج کے ڈرون یونٹ نے 4 ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے جنوبی مقبوضہ فلسطین میں 2 اہداف کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق ان ڈرون طیاروں میں سے 3 نے ام الرشراش کے علاقے میں واقع رامون ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا، جبکہ 1 ڈرون نے نقب نامی علاقے میں ایک فوجی مرکز کو نشانہ بنایا۔ یحییٰ سری نے آپریشن کو کامیاب قرار دیا ہے۔ نیپال کی نئی عبوری حکومت کے خلاف آوازیں اٹھنے اور 9 منتخب وزیر اعظم سشیلا کارکی کے خلاف نعرے بازی اور عوامی احتجاج کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی کے خلاف نوجوان اور جین زی تحریک سے جڑے لوگوں میں ناراضگی پیدا ہونے لگی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ حکومت مخالف عوامی تحریک کے ہیرو سدن گورنگ نے سخت الفاظ میں وزیر اعظم کارکی کو سخت خبردار کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ حکومت عوامی تحریک کے جذبے کو نظر انداز کر رہی ہے۔ اتوار کی رات وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر ہنگامہ بھی ہوا ہے، جہاں سابق حکومت مخالف مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ اور کئی جین زی گروہوں نے عبوری حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ زاگرب فری اسٹائل ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ ایران کے ہیوی ویٹ ریسلر امیر حسین زارے نے جیت لی ہے۔ زاگرب فری اسٹائل ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ 125 کلو وزن کے فائنل مقابلے کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ ورلڈ فری ریسلنگ میں 125 کلو وزن کے فائنل میں ایران کے امیر حسین زارے اور جمہوریہ آذربائیجان کے پہلوان گیورگی میشویل دش ول کے درمیان مقابلہ ہوا اور امیر حسین زارے نے یہ مقابلہ جیت لیا۔ امیر حسین زارے نے فری اسٹائل ورلڈ ریسلنگ کے فائنل میں لگاتار تیسری بار سونے کا تمغہ جیت کر ہیٹ ٹرک بنائی۔ اس سے پہلے 2021 اور 2023 کے عالمی کپ میں بھی امیر حسین زارے نے سونے کے تمغے حاصل کیے تھے۔ ایران کے قابل فخر ہیوی ویٹ ریسلر امیر حسین زارے نے 125 کلو وزن کے فائنل میں جمہوریہ آذربائیجان کے پہلوان کو 5-0 سے شکست دے کر لگاتار تیسری بار عالمی چیمپئن شپ اپنے نام کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کم چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں رو نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, حکومت کفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جیسے ہی سیاست کا نام آتا ہے, عام طور پر ذہنوں میں مکر و فریب, ظلم و ستم, انسانی فضل و شرف کی رسوائی, خونریزی, آباد بستیوں کی ویرانی اور الہی مقدسات کی پامالی کا تصور ہوتا ہے. لفظ سیاست سابق حکمرانوں کے گندے کرتوت اور بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے حقیقی معنی اور معنوی حیثیت کھو بیٹھا, جبکہ تاریخ سیاست کے طویل عرصے میں قدیم فلاسفہ ہمیشہ سیاست کو ایک مستقل حیثیت دیتے رہے کہ جو سیاست مدن کے نام سے مشہور ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی سیاست اور الہی حکمت عملی کو سمجھنے سے پہلے نہج البلاغہ کی حکمت نظری اور اس کے بنیادی عقائد سے اچھی طرح باخبر ہونا ضروری ہے. چنانچہ اگر نہج البلاغہ کی حکمت نظری جھوٹ, دغابازی, فریب, مکاری اور ظلم و ستم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تو ان کی سیاست میں ان چیزوں کو تلاش کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں. بلا شبہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان چند شخصیتوں میں سے ایک ہیں جن کا آئین سیاست الہی مکتب فکر اور انسانی فضل و کمالات پر استوار ہے. اگرچہ سیاست کی یہ سیرت و روش خود ان کی ذات کے لیے گنا ثابت ہوئی اور اس نے سرکشیوں اور فسادیوں کو ان کے مقابل لا کھڑا کیا, لیکن دوسری طرف آپ کی یہی روش بشری فضل و کمال کی ایسی راہ معین کر رہی تھی جو تاریخ سیاست میں عالم انسانیت کے لیے ایک معیار اور نمونہ بن گئی. سیاست کے حقیقی معنی انسانی معاشرے, ملک اور عوام کی سرپرستی اور قیادت کے پہلوؤں پر مشتمل ہیں جن کے ذریعے ان کی فلاح و بہبودی اور ترقی کی ضمانت ملتی ہو. مشہور فلسفی ارسطو نے سیاست کی تعریف میں کہا ہے کہ ہر مجموعے کا اہم ترین موضوع سب سے اچھی نیکی قرار پائے اور اس کا نام سیاست و حکومت رکھا جائے, اور سیاست میں نیکی کا مطلب سماجی انصاف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو عوام کی اصلاح اور بہبودی سے وابستہ ہے. صدیوں سے سیاست کے سلسلے میں بیان کی جانے والی یہ غلط تعریف سیاست دانوں اور حکمرانوں کی اس فکر کی عکاس ہے کہ ہم تمام مخلوق پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اسی لیے اگر کبھی کسی سیاستداں کی زبان پر انصاف, مظلوموں کی حمایت اور نظم و ضبط جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنی حکومت کو مزید مستحکم کرنے کی چالیں ہیں.
صبح امید.
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اکثر افراد مکر و فریب کو ہوشیاری سمجھتے ہیں اور نادان لوگ اس قسم کے ہیلوں کو راہ حل سمجھتے ہیں۔ آپ کا یہ جملہ ان لوگوں کے نظریات پر خط بطلان کھینچ دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مقصد کے لیے ہر طرح کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے، کیونکہ اسلامی سیاست کی کامیابی کے لیے جور و ستم کو ہرگز وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسرے لفظوں میں خون کو خون سے نہیں دھویا جا سکتا، بلکہ سیاست کا معیار و محور عدالت ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی 5 سالہ مختصر حکومت تاریخ بشریت میں ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ حکومت کو امانت سمجھتے تھے اور خود قرآن کریم نے بھی اس بات کی تائید کی ہے۔ آپ اسی نظریے پر خود بھی عمل پیرا رہے اور ارکان حکومت کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ آپ نے اشعث بن قیس کو لکھا کہ یہ تمہارا منصب کوئی لقمہ تر نہیں ہے، بلکہ تمہاری گردن پر امانت الہی ہے اور تم ایک بلند ہستی کے زیر نگرانی حفاظت پر مامور ہو، اور خبردار کسی مستحکم دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں ہاتھ مت ڈالنا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ان جملوں سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت ہدف نہیں بلکہ وسیلہ ہے، جسے دنیا والوں نے ایک منصب اور بہت بڑا عہدہ سمجھ رکھا ہے۔ اس کی اہمیت علی علیہ السلام کی نظر میں بکری کی ناک سے نکلنے والی رطوبت سے کم تر اور مکھی کے پر سے زیادہ ہلکی ہے، بلکہ ثروت و حکومت علی علیہ السلام کی نظر میں سور کی ان اتڑیوں سے زیادہ ذلیل ہے جو کسی کوڑھی کے ہاتھ میں ہوں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں وہ حکومت جس میں حق کا قیام اور باطل کا خاتمہ نہ ہو تو اس کی قیمت کہنہ و پیوند زدہ جوتیوں سے کم تر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت خدمت گزاری کا نام ہے۔ حکومت کی اہمیت اور قیمت اس وقت ہے جب یہ خدمت خدا اور خدمت مخلوق کا ذریعہ ہو۔ مختصر یہ کہ اسلامی سیاست میں خدا اور آخرت پر ایمان، دین اور انسانی فضائل، صداقت اور حسن نیت، خلوص، خدمت اور حقیقت اصل محور ہوتی ہے، جبکہ دوسرے تمام سیاسی طریقوں میں مادی جوڑ توڑ، خودخواہی، ریاکاری، بے اعتباری، ظلم و ستم، ناانصافی، نفرت انگیز داخلی پالیسی، مکاری اور عیاری کو محور قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید حسین عباس زیدی صاحب، ممرہ کوسہ تھانہ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ماہ مبارک کے پروگرام سنے، اچھا لگا۔ ولادت امام علی رضا علیہ السلام و بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا پر مشتمل پروگرام بھی نہایت ہی حسین اور خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے، بہت پسند آیا۔ انٹرویو بھی بہت خوب تھا، دیگر پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، خدا سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم سید حسین عباس زیدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک بہت ہی غریب قسم کا درویش رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس گھر تھا نہ گھر بار، اس وسیع و عریض اور عظیم دنیا میں اس کے پاس ہاتھ پیروں، آنکھ، ناک، کان اور دل و زبان کے علاوہ اور کوئی دولت نہیں تھی۔ لیکن عقل مندوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بھی کوئی کم دولت نہیں ہے، اور یہ نعمتیں عقل مندوں کے لیے عظیم سرمایہ ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ درویش ننگے پیر چلتا پھرتا، اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ تھا مگر وہ اپنے خالی ہاتھوں سے کام کرتا، آنکھوں سے دیکھتا اور خدا واحد کی محبت کو دل میں سجاتا اور دل و زبان سے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا تھا۔ دوستو، ہمارے قصے میں جو درویش ہے وہ مسلسل سفر میں رہتا اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا آتا اور یوں زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ انہی دنوں میں کسی ایک دن کی بات ہے کہ یہ آزاد منش اور تہی دست درویش ایک قافلے کے ساتھ کوفے سے باہر نکل آیا۔ ہمارا یہ درویش یہ جانے بوجھے بغیر کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے اور کس لیے جا رہا ہے، خراما خراما چلنے لگا اور یہ شعر گنگناتا جا رہا تھا۔ نہ بے اشتری سوارم، نہ چو شتر زیر بارم، نہ خدا وند رعیت، نہ غلام شہریارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی می زنم آسودے و عمری می گزارم۔ قافلے میں شامل ایک شخص نے جو اونٹ پر سوار تھا درویش سے کہا، بھائی درویش تم کہاں چلے آ رہے ہو؟ تم واپس چلے جاؤ کہ یہ سفر بہت کٹھن ہے، یہ پیدل کا سفر نہیں اور تمہارے پاس تو راستے کا کھانا پینا بھی نہیں ہے۔ درویش نے اس کی سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھتا رہا۔ وہ اونٹ سوار جس نے یہ بات درویش سے کہی تھی وہ ایک صحت مند اور تندرست قسم کا نوجوان تھا اور اس کے پاس مال دنیا میں کوئی چیز کم نہ تھی، نہ کوئی دکھ نہ بیماری، نہ کوئی غم نہ فکر معاش، بڑا تندرست نوجوان تھا۔ آرزوؤں کے طویل سلسلے اور نعمتوں کی فراوانی میں پلنے والا یہ نوجوان سارے راستے اس درویش پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا کہ کبھی یہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتا اور حال سے بے حال ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس نے اپنے ایک ہم سفر سے کہا، یہ درویش جو ننگے پیر ہمارے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے عنقریب بے حال ہو کر زمین پر گرے گا اور ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ واپس چلا جائے مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ اب اسے پتا چل جائے گا کہ اس نے سخت غلطی کی ہے اور میری بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، پشیمانی کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اور وہ اس بے آب و گیاہ صحرا میں مر جائے گا اور غربت و تنہائی کی خاک اس پر سایہ کرے گی۔ قافلہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا اور درویش کھلے سر اور ننگے پیر قافلے کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ بلا کی تھکن اور شدت کی بھوک و پیاس اسے امان نہیں لینے دے رہی تھی، مگر وہ تھا کہ چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد قافلہ ایک سرسبز و شاداب وادی میں پہنچا جہاں ایک نخلستان تھا بڑا ہرا بھرا۔ قافلہ وہاں رکا تاکہ قافلے والے کچھ دیر آرام کر سکیں، کچھ کھائیں پئیں اور تھکاوٹ دور ہو تو پھر سفر شروع کیا جائے۔ ابھی وہاں پہنچے ہوئے تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اس تنو مند نوجوان کی اجل آن پہنچی اور وہ مر گیا۔ درویش اس کے سراہنے آیا اور کہنے لگا، میں سختیوں سے نہیں مرا اور تم آسائشوں سے مر گئے۔ لیکن وہ نوجوان تو اب زندہ نہیں تھا جو درویش کی بات سنتا اور سمجھتا کہ اس نے غلط اندازہ لگایا تھا۔ البتہ جن لوگوں نے اس سے پہلے اس نوجوان کی درویش کے ساتھ گفتگو سنی تھی وہ اس واقعے پر بڑے حیران و پریشان تھے۔ درویش نے ان لوگوں سے کہا، بھائیو اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ ایک شخص نے کہا، حیرت کیوں نہ ہو بھائی، ایک صحت مند جوان وہ بھی اونٹ پر سوار ہو، نہ راستے کی سختی اٹھائے، نہ بھوک پیاس کا احساس تک اسے ہو، راستے بھر کھاتا پیتا چلا آ رہا ہو اور منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے۔ اور تم جو قافلے کے پیچھے دوڑتے چلے آ رہی ہو، نہ تم نے کچھ کھایا نہ پیا، اس قدر سختیاں تم نے اٹھائیں اور تم بالکل صحیح سلامت ہو، تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ یہ سن کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا، کیا تم لوگ اس بات سے غافل ہو کہ موت کا ایک دن معین ہے؟ بہت سے ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کی صحت صحیح ہونے کی کسی کو امید نہیں ہوتی، مگر وہ زندہ ہیں اور ان کا تیماردار صحیح سالم ہونے کے باوجود مر گیا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 شہری ور، 23 ربیع الاول اور 16 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس شہری ور سن 1357 ہجری شمسی کو شمال مشرقی ایران میں زبردست زلزلہ آیا۔ اس کے نتیجے میں طبس اور اس شہر کے اطراف کے دیہات تباہ ہو گئے۔ اس زلزلے سے، جس کی شدت 7.7 ریکٹر تھی، 25,000 سے زیادہ افراد جاں بحق اور دسیوں ہزار زخمی ہو گئے۔ شاہی حکومت نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اسلامی انقلاب کی تحریک سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیغام میں لوگوں کو طبس کے زلزلہ زدگان کی مدد کرنے کی تاکید کرتے ہوئے ہوشیار رہنے اور اپنی تحریک جاری رکھنے پر زور دیا تھا۔ پچیس شہری ور سن 1372 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور ادیب اور مصنف سید ابوالقاسم انجوی شیرازی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سیاست میں حصہ لیا اور ڈاکٹر مصدق کی حکومت میں شامل ہو گئے۔ 28 مردہ سن 1332 کی بغاوت کے بعد وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے صحافت کے میدان میں بھی اپنے جوہر دکھائے اور تنقیدی مضامین لکھنے کی بنا پر انہیں گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ بعد میں وہ ریڈیو سے وابستہ ہو گئے اور ایک عرصے تک عوامی ثقافت کے عنوان سے پروگرام کرتے رہے۔ ان کے یہ پروگرام 10 جلدوں پر مشتمل کتاب کی صورت میں شائع ہوئے ہیں۔ تیئیس ربیع الاول سن 1362 ہجری قمری کو ایرانی ادیب اور شاعر مرزا حسن خان دانش نے 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ ایک فاضل ادیب اور باذوق شاعر تھے۔ مرزا دانش نے اپنی عمر کا ایک حصہ استنبول اور انقرہ میں گزارا، جہاں وہ فارسی ادب کی تحقیق اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ ان کی معروف ادبی تخلیقات میں دستور زبان فارسی، سرامدان سخن اور ترجمہ رباعیات عمر خیام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تیئیس ربیع الاول سن 1410 ہجری قمری کو مشہور عالم دین آیت اللہ مرزا جواد آغا تہرانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ مرزا جواد سن 1322 ہجری قمری میں تہران کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی دینی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ قم اور پھر نجف اشرف چلے گئے۔ ان دنوں مقدس شہروں میں انہوں نے جید علماء سے کسب فیض کیا۔ ایران واپس آ کر بھی انہوں نے علم و دانش کے حصول کا سلسلہ جاری رکھا۔ زہد و تقویٰ اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت ان کی خصوصیات میں تھیں۔ آیت اللہ مرزا جواد آغا تہرانی نے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں آئین زندگی اور میزان المطالب کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سولہ ستمبر سن 1736 عیسوی کو جرمنی کے ریاضیداں، ماہر طبعیات اور تھرمامیٹر کے موجد ڈینیل گیبریل فارنہائٹ کا 50 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ حرارت ناپنے والے ایک آلے کی ایجاد کے سلسلے میں کوشش کر رہے تھے۔ 1709 میں ان کی یہ کوشش برابر ثابت ہوئی اور وہ الکوہل تھرمامیٹر بنانے میں کامیاب ہوئے۔ مزید تحقیقات کے بعد انہوں نے 1714 میں تھرمامیٹر میں پارے کا استعمال کر کے اسے مکمل کیا۔ درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے اب بھی اس تھرمامیٹر کا استعمال عام ہے۔ حرارت کی ایک درجہ بندی کو انہی کے نام فارن ہائٹ سے موسوم کیا گیا ہے۔ September 16, 1931 کو لیبیا کے قومی رہنما عمر مختار کو، جنہوں نے اطالوی سامراج کے خلاف جد و جہد کی تھی، پھانسی دے دی گئی۔ 1859 میں پیدا ہوئے تھے اور عالم دین تھے۔ عمر مختار 1895 میں سوڈان چلے گئے تھے اور وہاں برطانوی سامراج کے خلاف چلنے والی مہدی سوڈانی کی تحریک میں شریک ہو گئے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس تحریک کے ناکام ہونے پر لیبیا واپس آ گئے۔ 1911 میں اٹلی نے لیبیا پر قبضے کی غرض سے سلطنت عثمانیہ سے جنگ کی اور اس کو جنگ میں کامیابی ملی۔ پھر عمر مختار نے لیبیا کے قبائلی جنگجوؤں کی مدد سے اٹلی کے خلاف تحریک شروع کی اور اطالوی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا، لیکن آخرکار عمر مختار کو گرفتار کر لیا گیا اور 16 ستمبر 1931 کو ان کو پھانسی دے دی گئی۔ سولہ ستمبر سن 1939 کو دوسری جنگ عظیم کے پہلے مہینے میں جرمنی نے پولینڈ کے دارالحکومت وارسا کا محاصرہ کر لیا۔ جرمن نازی فوج نے پولینڈ پر اس سے پہلے حملہ شروع کیا تھا۔ اگرچہ پولینڈ پر جرمنی اور سابق سوویت یونین نے دو طرف سے حملہ کیا تھا، لیکن پولینڈ کی فوج نے وارسا کا سخت دفاع کیا۔ 11 دن کی سخت مزاحمت کے دوران پولینڈ کے بہت زیادہ فوجی مارے گئے اور آخرکار وارسا پر جرمنی کی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ وارسا پر جرمنی کی فوج کے حملے سے قبل جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان ہونے والے خفیہ سمجھوتے کی روح سے پولینڈ مذکورہ دونوں ممالک میں تقسیم ہو گیا۔ سولہ ستمبر سن 1975 کو پاپوا نیو گنی نے آزادی حاصل کی تھی۔ یورپیوں کا پہلا گروپ 16 صدی عیسوی میں اس سرزمین پر پہنچا تھا۔ ہالینڈ استعمار پسندوں کے بعد برطانیہ نے 1884 میں پاپوا پر قبضہ کیا تھا۔ یہ سرزمین 1906 میں آسٹریلیا کا حصہ بنی۔ آسٹریلیا کے فوجیوں نے چند سال بعد پاپوا کے اس علاقے پر بھی قبضہ کر لیا جو جرمنی کے قبضے میں تھا۔ اس کے بعد یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک پاپوا جو آسٹریلیا کے قبضے میں تھا اور دوسرا نیو گنی جو پہلے انجمن اقوام اور اس کے بعد اقوام متحدہ کے زیر انتظام تھا۔ یہ دونوں حصے 1949 میں آپس میں مل گئے اور 1975 میں پاپوا نیو گنی نے آزادی حاصل کی۔ پاپوا نیو گنی آسٹریلیا کے شمال میں واقع ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 462,000 مربع کلومیٹر ہے۔ سولہ ستمبر سن 1987 کو اردو کے صفحے اول کے افسانہ نگار ابو الفضل صدیقی کا کراچی میں انتقال ہوا۔ وہ 4 ستمبر 1908 کو ہندوستان کے ضلع بدایوں کے علاقے عارف پور کے ایک جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ روایتی مفہوم میں جاگیردار نہیں تھے۔ انہوں نے افسانہ نگاری کا آغاز 1932 میں کیا تھا۔ وہ اپنے افسانوں میں انسانوں کہ دکھ سکھ کی عکاسی بڑی مہارت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ابو الفضل صدیقی کے افسانوں کے مجموعوں میں ستاروں کی چال، احرام، آئینہ، انصاف، دن ڈھلے اور جوالا مکھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانے چڑھتا سورج پر یونیسکو کا بین الاقوامی انعام بھی حاصل کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروں کے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے. اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے. اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے. اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے. اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما. اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر، میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے. میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں، کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے.
Thank you.